بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شیعہ ہی اہل سنت ہیں۔ شیعہ آڈیوز کی جانب سے اس کتاب کا چیپٹر نمبر 31 اہل سنت والجماعت کے آئمہ اور اقطاب، پیج نمبر 222 یعنی 222۔ اس میں ٹوٹل 12 آئمہ کا ذکر ہے، جن میں سے پارٹ 1، پارٹ 2 اور پارٹ 3 میں 8 آئمہ کا ذکر کر چکی ہوں۔ اب اس کا پارٹ 4 ہے، پیج نمبر 281 پر اور 90 نمبر پر ہیں۔ خالد بن ولید، خالد ابن ولید ابن مغیر بنی مخزوم سے تعلق رکھتے ہیں اور اہل سنت والجماعت انہیں سیف اللہ کہتے ہیں۔ خالد کا باپ ان مالدار اور صاحب ثروت لوگوں میں سے ایک تھا جن کی ثروت کی تاہ نہیں تھی۔ عباس محمود کہتا ہے کہ وہ اپنے زمانے کے تمام مشہور مالدار میں سب سے غنی تھا۔ اس کے پاس سونا، چاندی، باغات، تجارت، زمینیں، خدمتگار، کنیزیں اور غلام تھے، اسی لیے ان کو وحید کہتے تھے۔ اب قریتہ خالد عباس، عقاد، صفحہ 24۔ خالد کا باپ ولید بن مغیرہ ہے، جس کے بارے میں قرآن کی آیت نازل ہوئی اور اسے جہنم کی آگ اور برے ٹھکانے سے ڈرایا ہے۔ ترجمہ ہے، ارشاد ہے، اس شخص کو چھوڑ دیجئے جس کو میں نے اکیلا پیدا کیا ہے اور اسے بہت سا مال دیا اور نظروں کے سامنے رہنے والے لڑکے دیے اور اسے ہر طرح کے سامان میں وسعت دی، پھر اس پر بھی وہ طمع کر رکھتا ہے کہ میں اور بڑھاؤں، یہ ہرگز نہ ہوگا، یہ تو میری آیتوں کا دشمن ہے، میں ان قریب اسے سخت عذاب میں مبتلا کروں گا۔ اس نے غور کی اور تجویز کر لی تو جس طرح بھی ہو یہ مار ڈالا جائے۔ اس نے کیوں کر تجویز کی، پھر سوچا سمجھا، پھر تیوری چڑھائی اور ناک بھونگ چڑھا لیا، پھر بیٹھ کر چلا گیا اور اکڑ کر بیٹھا، پھر کہنے لگا یہ تو بس جادو ہے جو کہ چلا آ رہا ہے، یہ تو آدمی کا کلام ہے، تو میں اسے عنقریب جہنم میں جھونک دوں گا۔ سورہ مدثر آیت نمبر 11 سے 26۔ روایت ہے کہ ولید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یہ نیا دین چھوڑ دیجئے، ہم آپ کو مال و دولت دے دیں گے، تو خدا نے یہ آیت نازل کی۔ ترجمہ ہے، اور تم اس کی باتوں میں نہ آنا جو بہت قسمیں کھاتا ہے، ذلیل ہے، عیب جو پڑلے درجے کا چغل خور، مال کا بخیل، بہت بڑا گنہ گار، تند مزاج اور اس کے علاوہ بد ذات بھی ہے، چونکہ مال اور بہت سے بیٹے رکھتا ہے۔ جب اس کے سامنے ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے کہ یہ اگلوں کے افسانے ہیں، ہم ان قریب اس کی ناک پر داغ لگائیں گے۔ سورہ قلم آیت 10 سے 16۔ ولید کا عقیدہ تھا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ نبوت کا حقدار ہے، چنانچہ ایک روز اس نے کہا کیا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے فقیر و یتیم پر قرآن نازل کر دیا گیا اور مجھ جیسے قریش کے سردار کو نظر انداز کر دیا گیا۔ اسی عقیدے پر خالد بن ولید کی تربیت ہوئی، اسے بھی اس اسلام اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام سے دشمنی تھی، جس نے اس کے باپ کے خیال کو بیوقوفی کا خواب بتایا اور اس کی چولیں ہلا دیں، چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے لڑی جانے والی جنگوں میں خالد شریک رہا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خالد کا بھی وہی عقیدہ تھا جو اس کے باپ کا تھا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے فقیر و یتیم سے زیادہ خود کو نبوت کا حقدار سمجھتا تھا، کیونکہ خالد اپنے باپ کی طرح قریش کا سردار تھا، اگرچہ مطلق طور پر وہ سب سے عظیم نہیں تھا، پس اگر خالد کے باپ پر قرآن و نبوت نازل ہو گیا ہوتا تو خالد کو ان دونوں یعنی نبوت و قرآن میں سے وافر حصہ ملتا، جیسے جناب سلیمان نے داؤد سے میراث پائی تھی، ایسے ہی خالد بھی بادشاہت و نبوت کی میراث پاتا۔ قرآن نے ان کے اعتقاد کو اس طرح بیان کیا ہے، ترجمہ ہے، اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو جادو ہے اور ہم تو ہرگز اس کے ماننے والے نہیں ہیں، اور کہنے لگے یہ قرآن ان دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا۔ سورہ زخرف آیت 30-31۔ بس اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اگر وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی دعوت کے خلاف اقدام کرتا ہے، چنانچہ ہم اسے غزوہ احد میں پیسے کے زور پر بہت بڑا لشکر تیار کرتے ہوئے دیکھتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرنے کے لیے کمین گاہ میں بیٹھتا ہے، اور صلح حدیبیہ والے سال بھی اس نے کھیل کھیلنا چاہا تھا، لیکن خدا وند عالم نے اس کے منصوبے کو ناکام بنا دیا اور ہر جگہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی، اور جب قریش کے دیگر سرکردہ افراد کی طرح خالد بھی سمجھ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شکست کھانے والے نہیں ہیں اور دیکھا کہ لوگ جوق در جوق دین خدا میں داخل ہو رہے ہیں، تب اس نے حسرت و یاس سے اسلام قبول کیا۔ خالد نے فتح مکہ سے 4 ماہ قبل ہجرت کے 8ویں سال اسلام قبول کیا۔ خالد کب مسلمان ہوا؟ وہ تو ہر موقع پر حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا تھا۔ فتح مکہ کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل سے منع کیا تھا، لیکن خالد 30 افراد سے زیادہ کو قتل کر کے مکہ میں داخل ہوا تھا۔ قتل ہونے والوں میں اکثر قریش تھے، جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں سے کہا تھا کہ کسی ایک کو بھی قتل نہ کرنا۔ اگرچہ عذر کرنے والے خالد کی طرف سے ہی عذر پیش کرتے ہیں کہ انہیں مکہ میں داخل نہیں ہونے دیا جا رہا تھا اور مکہ والے اسلحہ لیے ہوئے تھے، لیکن یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے کے بعد خالد کے لیے قتال کو مباح نہیں کر سکتی۔ پھر خالد کسی دوسرے دروازے سے آ سکتے تھے اور بغیر قتل کے داخل مکہ ہو سکتے تھے، جیسا کہ دیگر افراد نے کیا تھا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کسی کو بھیج کر ان لوگوں سے قتال کے بارے میں مشورہ کرتے جو کہ داخل نہیں ہونے دے رہے تھے۔ لیکن یہ بات نہیں تھی، بلکہ خالد نے اس نص کے مقابلے میں اجتہاد کیا تھا جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن چکا تھا، اور یہ جو ہم نے نص کے مقابلے میں اجتہاد کہا ہے شائستہ کلامی کی بنا پر کہا، کیونکہ بعد میں اس کے بہت یار و مددگار ہو گئے، یا یہ کہیے کہ اس کا ایک مدرسہ قائم ہو گیا تھا کہ جس سے صحابہ اور شریعت والے فارغ التحصیل ہوتے تھے، اور بعد میں اس مدرسے کو مکتب خلفا کہا جانے لگا۔ اس بات کی طرف اشارہ کر دینا بہت ضروری ہے کہ ان معنی میں خالد کا اجتہاد خدا و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہے، اور یہ جو ہم نے کہا ہے کہ خالد نے نس کے مقابلے اجتہاد کیا، یہ اصطلاح وضع کی گئی ہے۔ اس سے ایسا لگتا ہے جیسے کہ جائز امر ہو، در حقیقت ہمیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ خالد نے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، لیکن ہم نے اس کی بجائے یہ کہا کہ خالد نے نس کے مقابلے میں اپنی رائے سے اجتہاد کیا، جیسا کہ قرآن نے ہمیں تعلیم دی ہے، وَعَصَى آدَم رَبَّ فَغَوَى، سورہ طہٰ آیت نمبر 121۔ آدم علیہ السلام نے نافرمانی کی، وہ بیراہ ہو گئے اس لیے کہ خدا نے اس درخت کا پھل کھانے سے منع کیا تھا، لیکن آدم نے اس کا پھل کھا لیا۔ بس ہم یہاں یہ نہیں کہہ سکتے کہ آدم نے نس کے مقابلے میں اپنی رائے سے اجتہاد کر لیا تھا۔ مسلمان پر واجب ہے کہ وہ اپنی حد میں رہے اور کسی مسئلے میں اپنی رائے سے یہ نہ کہے کہ سلسلے میں خدا یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے امر ہے یا نہیں وارد ہوئی ہے، کیونکہ یہ کھلا ہوا کفر ہے۔ خدا نے ملائکہ سے فرمایا تھا، اسجدوا والآدم، انورٹڈ کوماس میں لکھا تھا، یہ امر ہے۔ پھر انورٹڈ کوماس میں ہے، فسجدوا، انہوں نے سجدہ کیا، یہ طاعت و امتثال امر ہے۔ ابلیس نے اطاعت نہیں کی، اس نے اپنی رائے سے اجتہاد کیا اور کہا میں اس، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے، آدم سے بہتر و افضل ہوں، کیسے اسے سجدہ کروں، یہ عصیان و سرکشی ہے۔ اس سے قطع نظر کہ افضل کون ہے، آدم یا ابلیس، خدا بند عالم نے یہ فیصلہ کیا۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور نہ ہی کسی ایماندار مرد کے لیے مناسب ہے اور نہ کسی ایماندار عورت کے لیے کہ جب اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کام کا حکم دیں تو ان کو بھی اپنے کام کا اختیار ہو، سورہ احزاب آیت نمبر 36۔ اسی بات کی طرف امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو حنیفہ سے گفتگو کے دوران ارشاد فرمایا تھا کہ قیاس نہ کیا کرو، کیونکہ جب شریعت میں قیاس کیا جاتا ہے تو مٹ جاتی ہے، اور پھر سب سے پہلے ابلیس نے قیاس کیا جبکہ اس نے کہا میں اس آدم سے افضل ہوں، کیونکہ مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام کا ہی قول ہے کہ جب شریعت میں قیاس کیا جاتا ہے تو مٹ جاتی ہے، یہ قیاس کے باطل ہونے پر بہترین دلیل ہے۔ بس اگر نس کے مقابلے میں لوگ مختلف راویوں پر عمل کریں تو شریعت باقی نہیں رہے گی، اگر حق ان کی خواہشات کا اتباع کرتا تو زمین و آسمان تباہ ہو جاتے۔ اجتہاد کے سلسلے میں اس مختصر بحث کے بعد ہم اپنے موضوع پر خالد کے حالات کے تجزیے کی طرف پلٹتے ہیں۔ خالد نے ایک بار پھر حکم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بنی خزیمہ کے پاس دعوت اسلام کے لیے بھیجا تھا اور قتال کا حکم نہیں دیا تھا۔ خالد ان کے پاس گیا، ان کے درمیان ٹھہرا، اور جب وہ اسلام کا اعلان کر چکے تو انہیں دھوکے سے قتل کر دیا۔ یہاں تک عبد الرحمن بن عوف نے، جو کہ خالد کے ساتھ اس حادثے میں موجود تھے، خالد پر یہ تہمت لگائی کہ اس نے اپنے چچا کا انتقام لینے کی وجہ سے قتل عام کیا۔ بریکٹ میں لکھا ہے، عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں، قسم خدا کی خالد نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے۔ خالد نے کہا میں نے تمہارے باپ عوف بن عوف کے عوض انہیں قتل کیا ہے۔ عبد الرحمن نے کہا میرے باپ کے عوض تم نے انہیں قتل نہیں کیا ہے، تم نے اپنے چچا کے قصاص میں انہیں قتل کیا ہے۔ خدا آپ کو سلامت رکھے، ذرا غور فرمائیے کہ خالد کو اس بات کا اعتراف ہے کہ اس نے مسلمانوں کو قتل کیا ہے، لیکن اس اعتراف کے ساتھ کہ میں نے عبد الرحمن کے والد عوف کے قصاص میں انہیں قتل کیا ہے، کیا دین خدا میں اسے یہ اختیار ہے کہ وہ ایک شخص کے عوض پوری قوم کو قتل کر دے؟ اور کیا یہ جائز ہے کہ کافر کے بدلے مسلمانوں کو قتل کیا جائے؟ بریکٹ کلوز۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حادثے کے بارے میں سنا تو خدا سے اس فعل کے متعلق 3 مرتبہ اظہار برات فرمایا، جس کا ارتکاب خالد نے کیا تھا۔ تاریخ کے صفحات خالد کے سیاہ کارناموں اور کتاب خدا و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بھرے پڑے ہیں۔ ایک محقق کے لیے زمانہ ابو بکر میں خالد کے یمامہ والا واقعہ کا مطالعہ کافی۔ اس نے مالک بن نویرہ اور ان کی قوم کو فریب دیا اور انہیں بیچارگی کی حالت میں قتل کر دیا، جبکہ وہ سب مسلمان تھے۔ اور اسی حادثے کے بعد فوراً ہی مالک بن نویرہ کی زوجہ سے خالد نے نکاح کیا، اور اس سلسلے میں شریعت اسلام اور عرب کی مروت کا قطعی پاس و لحاظ نہ کیا۔ یہاں تک احکام کو زیادہ اہمیت نہ دینے والے عمر بن خطاب نے بھی اس فعل قبیح پر خالد کو سرزنش کی اور اسے دشمن خدا کہا اور سنگسار کر دینے کی دھمکی دی۔ محققین غیر جانبدار ہو کر تنقیدی نظر اور بصیرت کی نگاہوں سے تاریخ کا مطالعہ فرمائے اور مذہبی عصبیت کو ایک طرف رکھ دیں تو حقیقت تک پہنچ جائیں گے، کیونکہ احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کرنے والے جھوٹے افراد بھی ملتے ہیں۔ کیونکہ اہل سنت والجماعت یعنی بنی امیہ اپنی طرف سے حدیث گھڑا کرتے تھے اور تاریخی حادثات کو محو کر دیتے تھے تاکہ تحقیق کرنے والے حقیقت تک رسائی حاصل نہ کر سکیں، اور ان میں سے کوئی بھی آسانی سے کہہ دیتا ہے کہ خالد کے لیے تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے مرحب سیف اللہ۔ اس جھوٹی حدیث کو ان نیک سرشت اور سادہ لوح مسلمانوں نے نقل کر دیا جو کہ حسن ظن رکھتے ہیں اور بنی امیہ کے مکر و فریب سے واقف نہیں ہیں، اور اس کے بعد خالد کے ہر ایک حقیقت پر مبنی فعل کی تاویل کرتے ہیں اور اس کے لیے عذر تراشی کیا کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک مثال ملاحظہ فرمائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں ایک ضعیف قول ہے کہ وہ بریکٹ میں لکھا ہے معاذ اللہ کافر مرے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ ابو طالب علیہ السلام کی پنڈلیوں تک آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے اور اس طرح ان کے دماغ کو اذیت دی جائے گی۔ اس جھوٹی حدیث کی بنا پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ ابو طالب مشرک تھے اور وہ جہنم میں ہیں۔ اس حدیث کے بعد وہ کسی بھی ایسی عقلی تحلیل کو قبول نہیں کرتے جو انہیں حقیقت تک پہنچا دے، اور اسی حدیث کی وجہ سے وہ ابو طالب کی پوری زندگی اور دعوت اسلام کے سلسلے میں اپنے بھتیجے کی حمایت اور راہ اسلام میں ان کے جہاد کو بالکل ختم کر دیتے ہیں، جبکہ ابو طالب علیہ السلام نے اپنے بھتیجے کی اتنی حمایت کی کہ آپ کی قوم آپ کی دشمن ہو گئی اور آپ اپنے بھتیجے کے ساتھ مکے کے غار میں 3 سال تک قید رہنے پر راضی ہو گئے کہ جہاں درختوں کے پتے کھا کر زندگی گزاری۔ لیکن اہل سنت والجماعت ان کے دلیرانہ موقف کو چاٹ جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تبلیغ کی نصرت کے سلسلے میں ان کے اعتقادی اشعار کو ہضم کر جاتے ہیں اور ہر اس فعل پر خاک ڈال دیتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا کے لیے انجام دیا تھا۔ انہیں غسل دیا، اپنے کرتے کا کفن دیا، ان کی قبر میں اترے، اور جس سال ابو طالب کا انتقال ہوا اس سال کو عام الحزن قرار دیا اور فرمایا قسم خدا کی قریش کی جرت میرے چچا ابو طالب علیہ السلام کے مرنے کے بعد بڑھی ہے، بے شک میرے خدا نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا ہے کہ اب مکے سے نکل جاؤ، تمہارا مددگار مر چکا ہے، بس اسی روز مکے سے ہجرت کی۔ دوسری مثال ابو سفیان ابن حرب معاویہ کے باپ کی لیجئے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ فتح مکہ کے بعد مسلمان ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے گا اس کے لیے امان ہے۔ اس حدیث کی بنا پر کہ جس کی کوئی حیثیت نہیں اور نہ ہی کوئی فضیلت ہے، اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ ابو سفیان مسلمان ہو گیا تھا اور وہ جنت میں، اس لیے کہ اسلام ما قبل کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اسی حدیث کی وجہ سے وہ کوئی ایسی عقلی تحلیل و تجزیہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو انہیں حقیقت تک پہنچا دے، اور اسی حدیث کی وجہ سے وہ ابو سفیان کے تمام افعال سے چشم پوشی کر لیتے ہیں جو کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور تبلیغ اسلام کے خلاف انجام دیے تھے، اور اس کی بھڑکتی ہوئی تمام جنگوں کو فراموش کر دیتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس کی ساری سازشوں کو یکسر بھلا دیتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارے بغض و حسد کو کالعدم تصور کرتے ہیں۔ جبکہ ابو سفیان اس وقت اسلام لایا جب لوگوں نے آ کر اس سے کہا یا تو اسلام لے آؤ ورنہ تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ اس پر ابو سفیان نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ لوگوں نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ بھی تو کہو۔ تب اس نے کہا میرے باطن میں ایک چیز ہے جو مجھے کلمہ پڑھنے سے روکتی ہے۔ اور جب مسلمان ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا تو اپنے دل میں کہا انہوں نے کس چیز کے ذریعے مجھ پر غلبہ حاصل کیا ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو سفیان، میں نے اللہ کی مدد سے تم پر غلبہ پایا ہے۔ ہم نے اسلامی واقعات میں سے یہ دو مثالیں پیش کی ہیں تاکہ محققین پر یہ بات واضح ہو جائے کہ لوگوں پر خواہشات نفسانی کا کیا اثر ہوتا ہے اور کیسے ان سے حق کو چھپا دیتا ہے۔ اور اسی سے ہم یہ سمجھتے ہیں اہل سنت والجماعت نے صحابہ پر جعلی اور جھوٹی حدیثوں کا غلاف چڑھا دیا ہے، جس سے وہ غافل لوگوں کی نظروں میں مقدس بن گئے۔ چنانچہ اب اہل سنت والجماعت صحابہ پر کسی ناقد کی تنقید اور کسی ملامت گر کی ملامت سننے کو تیار نہیں ہیں۔ اور جب کسی مسلمان کا یہ اعتقاد ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں، یعنی بریکٹ میں لکھا ہے صحابہ کو، جنت کی بشارت دی ہے، تو اس کے بعد ان کے بارے میں کوئی بات قبول ہی نہیں کرے گا، بلکہ ہر فعل کے لیے عذر تراشی کرے گا اور ان کے تمام افعال کو معمولی بنا کر پیش کرے گا اور تاویلات سے کام لے گا، کیونکہ پہلے دن سے اس کا دروازہ بند نہیں کیا گیا تھا۔ اس کے لیے اہل سنت نے اپنے ہر ایک بزرگ کے لیے ایک لقب وضع کر لیا ہے اور اس لقب کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا ہے۔ اس طرح کسی کو صدیق، کسی کو فاروق، کسی کو ذو النورین، کسی کو عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو حورائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کسی کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چہیتی، کسی کو امین الامت، کسی کو راویۃ الاسلام، کسی کو کاتب وحی، صاحب نعلین، حجام رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیف اللہ جیسے القاب سے نوازا ہے۔ در حقیقت اللہ کے میزان عدل میں ان القابات کی کوئی حقیقت و اہمیت نہیں ہے، یہ وہی اسما ہیں جو تم نے اور تمہارے باپ دادا نے رکھ دیے تھے۔ خدا نے اس سلسلے میں کوئی دلیل نہیں نازل کی ہے۔ خدا کے نزدیک نفع و ضرر کا معیار اعمال ہیں، اور ان کے اعمال کا بہترین شاہد تاریخ ہے۔ انہی اعمال کے ذریعے ہم انسان کی شخصیت کو پرکھتے ہیں اور اس کی قدر و قیمت معین کرتے ہیں، اور اس انسان کا کوئی معیار نہیں سمجھتے جس کے لیے جھوٹ و بہتان والی چیزیں بیان کی جاتی ہیں۔ اور یہ ٹھیک وہی بات جو امام علی علیہ السلام کا مقولہ ہے، حق کو پہچان لو تو اس کے ذریعے اہل حق خود پہچان لیے جائیں گے۔ ہم نے تاریخ کی چھان بین کی اور خالد بن ولید کے کارناموں سے آگاہی حاصل کی اور حق کو باطل سے جدا کر لی۔ بس ہم خالد کو کبھی سیف اللہ نہیں کہہ سکتے، بلکہ ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ اہل سنت سے یہ سوال کریں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس وقت خالد کو سیف اللہ کے لقب سے نوازا تھا؟ آیا فتح مکہ کے روز، جب اس نے اہل مکہ کو قتل کیا تھا، جبکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بھی قتل کرنے سے منع کیا تھا؟ یا اس وقت سیف اللہ کہا تھا جب اسے زید بن حارثہ والے سریے میں روانہ کیا تھا اور فرمایا تھا کہ زید کے قتل ہو جانے پر جعفر بن ابی طالب علیہ السلام علمدار ہوں گے، اور جعفر کے قتل ہونے پر عبداللہ بن رواحہ علم سنبھالیں گے؟ چنانچہ چوتھے نمبر پہ خالد کو فوج کا سپہ سالار مقرر کیا تھا، اور جب تین افراد کے قتل ہو جانے پر خالد نے کمانڈری سنبھالی تو باقی فوج کو لے کر میدان کارزار سے فرار کر گیا۔ کیا اس وقت سیف اللہ کہا تھا جب خالد آپ علیہ السلام کے ساتھ غزوہ حنین میں 12,000 کے لشکر کے ضمن شریک تھا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان کارزار میں تنہا چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا تھا اور آپ کے ساتھ صرف 12 افراد رہ گئے تھے؟ جبکہ خداوند عالم کا ارشاد ہے، ترجمہ بیان کر رہی ہوں، جو شخص جنگ کے روز کفار کی طرف سے پیٹ پھیرے گا وہ یقیناً خدا کے غضب کا نشانہ بنے گا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 16۔ یہ خصوصیت سیف اللہ، بریکٹ پہ لکھا ہے، خالد کو کیسے فرار کی اجازت دے سکتی ہے؟ یہ بات تو بہت ہی تعجب خیز ہے۔ میرا عقیدہ ہے کہ زمانہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں خود خالد بھی اس لقب سے نہیں واقف تھے، اور نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس لقب سے نوازا تھا۔ ہاں، ابو بکر نے خالد کو یہ لقب اس وقت دیا تھا جب انہیں اپنے مخالفین کی سرکوبی کے لیے بھیجا تھا اور انہوں نے ابو بکر کے حکم کو عملی جامہ پہنا دیا تھا۔ چنانچہ عمر نے اس حرکت پر خالد کو سرزنش کی اور ابو بکر سے کہا، یقیناً خالد نے ظلم کیا ہے اور یہ سوچا سمجھا منصوبہ تھا، ورنہ خالد انہیں اچھی طرح جانتے تھے۔ اس پر ابو بکر نے کہا، خالد اللہ کی تلواروں میں سے ایک ہے، اس نے تاویل کی تھی، خطا ہو گئی۔ یہ ہے سیف اللہ کے لقب کا مبدا۔ یہ چیز بریکٹ میں لکھی ہے۔ تبری نے ریاض النظرہ میں روایت کی ہے کہ نبی سلیم اسلام سے پھر گئے تھے، اس لیے ابو بکر نے خالد بن ولید کو ان کے پاس بھیجا، خالد نے انہیں جمع کر کے جلا دیا۔ شدہ شدہ یہ خبر عمر ابن خطاب تک پہنچی اور ابو بکر کے پاس آئے اور کہا، اس شخص کو دور کرو جو خدا کا عذاب دیتا ہے۔ ابو بکر نے کہا، قسم خدا کی میں اس تلوار کو ہرگز نیام میں نہیں رکھوں گا جس کو خدا نے اپنے دشمنوں کے لیے کھینچ رکھی ہے، یہاں تک کہ وہ خود نیام میں رکھ لے۔ اس کے بعد خالد کو مسیلمہ کی طرف جانے کا حکم دیا۔ یہیں سے اہل سنت والجماعت نے خالد کو اللہ کی شمشیر برہنہ کہنا شروع کیا۔ یہ الگ بات ہے کہ خالد نے حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرا کر اور سنت کو دیوار پر مار کر لوگوں کو آگ میں جلا دیا۔ بخاری نے اپنی صحیح میں روایت نقل کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ کا عذاب خدا کے علاوہ کوئی کسی کو نہیں دے سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا قول ہے، آگ کے ذریعے کوئی عذاب نہیں دے سکتا، ہاں اس کا رب اس کے ذریعے عذاب دے گا۔ بریکٹ میں لکھا ہے صحیح بخاری جلد 4 صفحہ 325۔ یہ بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ ابو بکر نے اپنی موت سے پہلے کہا تھا، کاش میں فجات سلمہ کو نہ جلاتا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ ایک کاش ابو بکر عمر بن خطاب سے یہ پوچھتے اور کہتے، جب تم جانتے تھے کہ آگ کا عذاب صرف خدا ہی دے سکتا ہے اور کسی کو آگ سے عذاب دینے کا حق نہیں، تو آپ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کل یہ قسم کیوں کھائی تھی کہ قسم خدا کی میں زہرا علیہ السلام کے مکان کو مع مکینوں کے جلا دوں گا۔ اگر علی علیہ السلام تسلیم نہ ہوئے ہوتے اور اپنی جماعت کو گھر سے نکلنے کا حکم نہ دیا ہوتا تو تمہاری مراد پوری ہو جاتی۔ بعض اوقات مجھے شک کشمکش میں مبتلا کر دیتا ہے اور میں سوچنے لگتا ہوں کہ عمر کا ابو بکر سے جھگڑنا بعید ہے اور میں ان کی اور ان کی نزا کی طرف ملتفت نہیں ہو پاتا ہوں۔ حقیقت میں یہ عجیب بات ہے، ہم جانتے ہیں کہ ابو بکر عمر کا مقابلہ نہیں کرتے تھے اور ان سے قیل و قائل کی ان میں ہمت نہیں تھی، اور یہ تو بارہا دیکھنے میں آیا ہے کہ ابو بکر عمر سے کہتے تھے، آپ سے میں نے کہا تھا اس کام کے لیے، مجھ سے آپ قوی ہیں، لیکن آپ نے مجھ پر زبردستی کی۔ اور ایک بار جب مولفت القلوب سے ابو بکر کا سفارش نامہ لے کر عمر نے اس پر تھوکا اور پھاڑ ڈالا تو شکایت کے لیے ابو بکر کے پاس گئے اور کہا، خلیفہ آپ ہیں یا عمر؟ تو ابو بکر نے کہا، وہی ہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں شاید خالد کے افعال قبیحہ کے متعلق جھگڑنے والے علی علیہ السلام بن ابی طالب تھے، لیکن اولین مورخین اور راویوں نے آپ علیہ السلام کا نام ہٹا کر عمر کا نام رکھ دیا۔ جیسا کہ بعض ایسی روایات وارد ہوئی ہیں کہ جن کی سند ابی زینب یا کسی اور شخص کی طرف دی ہے، اور راویوں کی مراد علی علیہ السلام ہے، لیکن انہوں نے اس کی صراحت نہیں کی۔ یہ فقط احتمال ہی نہیں ہے، یا ہم بعض مورخین کا قول قبول کر لیں کہ عمر بن خطاب خالد سے برہم تھے، یہاں تک اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے کیونکہ اس نے خون بہایا تھا، لیکن خالد نے اپنی کامیابیوں سے لوگوں کے دلوں میں جگہ پیدا کر لی اور یہ کہا جانے لگا زمانہ جاہلیت میں خالد عمر سے لڑ گئے تھے اور انہیں مغلوب کر دیا تھا اور ان کی ایک ٹانگ توڑ دی تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ جب عمر خلیفہ ہوئے تو انہوں نے خالد کو معزول کر دیا، لیکن ان پر سنگسار والی حد جاری نہ کی جیسا کہ پہلے دھمکی دی تھی۔ اگرچہ خالد بن ولید اور عمر بن خطاب مغلوب الغضب اور سختی و شدت میں دونوں برابر تھے، ہر ایک بد مزاج تھا، ہر ایک سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عمل کرتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں اور مرنے کے بعد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا تھا۔ اسی طرح دونوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصی سے عداوت تھی، ہر ایک ان کو بریکٹ میں لکھا ہے خلافت سے دور رکھنے کے لیے کوشاں تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خالد نے علی علیہ السلام کے خلاف ابو بکر و عمر کا ساتھ دیا۔ بریکٹ میں لکھا ہے ملاحظہ فرمائے احتجاج تبریسی بریکٹ کلوز، لیکن خدا نے ان سے نجات دی اور اس کا امر پورا ہونے والا ہے۔ خالد بن ولید کی شخصیت کی مختصر تحقیق کے بعد ایک مرتبہ پھر یہ بات واضح ہو گئی کہ اہل سنت والجماعت جن کا نام گنگنایا کرتے ہیں، ان میں سے اکثر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہیں، اور یہ انہی کی اقتدا کرتے ہیں جنہوں نے سنت کی مخالفت کی اور اسے پسے پشت ڈال دی اور حرام و حلال کے سلسلے میں نہ کتاب خدا کی پرواہ کی اور نہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال رکھا۔